حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات على محمد وآل محمد حضرت محترم ہماری گفتگو گزشتہ شب شروع ہوئی ہے ولایت کے حوالے سے اور ہمیں مرجعیت اور پھر رہبریت کی طرف جانا ہے اس کے لیے سرنامہ کلام میں نے آیہ ولایت کی تلاوت کی ہے جس میں ولایت کے سلسلے کو بیان کیا گیا ہے خداوند عالم فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ کہ بے شک تمہارا سرپرست ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول ہے والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نماز قائم کرنے والے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے تاریخ میں صرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بس اس آیت کا مفہوم اس طرح ہوگا کہ تمہارا ولی جب ہم کہتے ہیں ولی ان مکتب تشیع میں جب ہم کہتے ہیں ولی تو اس کا معنی سرپرست ہیں دوست نہیں ہیں کیونکہ ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے ولی کے تو 40 معنی ہیں اگر آپ بڑی بڑی ڈکشنریز اٹھا کے دیکھیں عربی زبان کی تاج العروس لسان العرب النہایا ابن عسیر تو آپ کو ایک ایک لفظ کے 70 معنی مل جائیں گے لیکن ظاہر ہے کسی لفظ کے اگر 70 معنی ہیں تو کس جملے میں کس عبارت میں کس ٹیکسٹ میں کس شعر میں کس لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے اس کا تعلق قرینے سے ہوتا ہے اس سے سمجھنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ کس مقام پر کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے یہ ایک بحث ہے جو ہمارا اصل موضوع نہیں ہے چونکہ اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ولی مکتب تشیع میں جب ہم کہتے ہیں ولی جس سے لفظ ولایت نکلا ہے جس سے لفظ مولا نکلا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سرپرست سرپرست کو کہتے ہیں ولی دوست کا معنی بھی ہوتا ہے لیکن یہاں معنی دوست کے نہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے رسول تمہارے سرپرست ہیں اور یہ دیکھو جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے یہ ہے اصل میں اس امت کا سرپرست اور اس طرح ایک سلسلہ ولایت کا آغاز ہوتا ہے خدا کی ولایت اور رسول کی ولایت کے بعد امام کی ولایت اس میں اہل بیت اطہار کی ولایت شامل ہے. اہل بیت اطہار کی ولایت کے لیے ہمارے پاس سب سے مضبوط دلیل جو ہے وہ حدیث ثقلین ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عترت یعنی اہل بیت. اور پھر امامت کا ایک سلسلہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما کے گئے ہیں کہ ان کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے جو 12واں ہے وہ بھی عترت پیغمبر میں سے ہیں، وہ بھی اہل بیت رسول میں سے ہیں، اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پر کر دیں گے. یملا اللہ الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا، جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ پورا ایک سلسلہ ہے ولایت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں یہ سب ہمارے لیے شارع کی حیثیت رکھتی ہیں. شارع، جس طرح اللہ کے رسول شارع ہیں یعنی شریعت لے کر آئے ہیں، اسی طرح ائمہ طاہرین بھی شارع ہیں. البتہ امام کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آتے، امام جو شریعت پیش کرتے ہیں، جس شریعت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ وہی ہے جو شریعت محمدی ہے. کوئی نیا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا. جس چیز کو اللہ کے رسول نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے. یہ اصول ہے، یہ پرنسپل ہے تمام مسلمانوں کے نزدیک، حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ اور حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. جس چیز کو اللہ کے رسول نے حلال کر دیا وہ قیامت تک حلال ہے، جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام. تو معصومین علیہ السلام اگر کوئی بات کہتے ہیں تو وہ شریعت ہوتی، اور وہ وہی ہوتی ہے جو پیغمبر اکرم کی بات، اور ان کے پاس وہی علم ہے جو پیغمبر کا علم ہے اور جو سینہ بہ سینہ ان تک منتقل ہوا ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ امت کو کوئی ایسی بات بتائیں جو اس امت تک پہلے نہ پہنچی ہو، تو امت کو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ یہ بات پہلی دفعہ ان کے سامنے آ رہی ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے 23 سال تک تبلیغ کی، اور 23 سال میں بھی آخری 10 سال میں زیادہ احکامات آئے، تو 10 سال میں آپ نے وہ ساری باتیں بتا دی جو قیامت تک آنے والی ہیں. تو مشکل ہے یہ بات کہنا، لیکن 10 سال میں آپ نے وہ پرنسپلس ایسے بتا دیے جس سے آگے چل کے مسائل حل ہو سکیں. لیکن امت کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ سکتا ہے، اور آیا ہے بہت ہے، کہ جس کو حل کرنے کے لیے پیغمبر کا ارشاد ان کے پاس موجود نہ ہو، قرآن کی آیت ان کے پاس موجود نہ ہو، اب یہ امت کیا کرے گی؟ اسی لیے تو اللہ کے رسول ان کا تعارف کرا کر گئے ہیں کہ میرے بعد یہ ہیں. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا مطلب بھی یہی ہے کہ میرے بعد یہ ہیں. تو امت کے سامنے ممکن ہے کوئی مسئلہ پہلی دفعہ آ رہا ہو، اس سے پہلے کسی نے سوال نہ کیا ہو، یا وہ بات پیغمبر سے امت تک نہ پہنچی ہو اور وہ بات کسی امام کے ذریعے پہنچ جائے، تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ کوئی نئی بات ہے، حالانکہ وہ دین میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی، وہ بات وہی ہوگی جو شریعت محمدی ہے. صلوات پڑھے ایک محمد اور آل محمد. دین اور شریعت میں تھوڑا سا فرق بچے سمجھ لیں اگر ہمارے طالب علم، کہ دین جو ہے وہ بیسک تھیم اور آئیڈیا کا نام ہے جو ہمیشہ سے ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. جو آدم علیہ السلام کا دین تھا وہی خاتم کا دین ہے، تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے. لیکن شریعتیں مختلف ہیں. شریعت کے حوالے سے ایک آیت بھی ہے کہ جس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ شریعتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں. تو دین کے بارے میں تو میں نے عرض کیا ان الدین عند اللہ الاسلام. شریعت کے بارے میں سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 ہے، شرع لکم من الدین دین میں تمہارے لیے شرع ہے. دیکھیں شرع کا مطلب ہے راستہ، شریعہ کا مطلب بھی راستہ. دین اس بیسک آئیڈیا اور کانسیپٹ اور تھیم کا نام ہے، اور اس دین پر عمل کرنے کے جو راستے اور طریقے ہیں وہ شریعت ہے. طریقہ کا مطلب بھی راستہ ہوتا ہے. بعض لوگ شریعت اور طریقت اور حقیقت اس قسم کے ذرا ٹرائنگل کی باتیں کرتے ہیں، تو شریعت کا مطلب بھی راستہ، طریقت کا مطلب بھی راستہ، دونوں کا مطلب راستہ ہی ہے. صراط کا مطلب بھی راستہ ہے، سبیل کا مطلب بھی راستہ ہے، ان سب کا مطلب راستہ ہی ہے. یہ راستے راستے والے اتنے سارے الفاظ کیوں آئے ہیں قرآن میں یا دین اسلام میں؟ یہ اصل میں یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اور آپ جو اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اصل میں ہم راستے میں ہیں، ابھی ہم منزل میں نہیں پہنچے. اگر ہم صحیح راستے پہ چلیں گے تو صحیح ڈیسٹینیشن پر پہنچیں گے. تو اس لیے راستے والے الفاظ بہت سارے آئے ہیں. ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ راستے تو ہم نے دکھا دیے، اب تمہاری مرضی، تم شکر کرنے والے بن جاؤ یا کفر کرنے والے بن جاؤ. تو شریعت کا مطلب بھی راستہ ہے. شرع لکم من الدین، دین میں وہ راستہ، وہ طریقہ، دی پریکٹیکل اسپیکٹ آف دین، دین پر عمل کرنے کا جو عملی طریقہ ہے وہ ہے شریعت. ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك، اور یہ وہی راستہ ہے، یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول کے پاس آیا، یہ وہی ہے جس کی نصیحت ہم نے نوح کو کی اور جس کی وحی ہم نے آپ کی طرف کی. وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى، اور ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی طرف بھی یہی وحی کی، اور اس کا خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان اقیم الدین، کہ دین پر قائم رہو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں اختلاف نہ کرو، تفرقہ نہ کرو. اس آیت کی روشنی میں کہا یہ جاتا ہے کہ جن انبیاء کے نام اس آیت کے اندر آ گئے ہیں، ان کو خدا نے الگ الگ شریعتیں دی. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ چار نبی گزشتہ امتوں میں، اور یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. تو یہ شریعتیں پانچ ہو گئیں، پانچ شریعتیں. ان شریعتوں میں معمولی سا فرق ہے، معمولی فرق، کیونکہ شریعت میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ شریعت ہے. اب زمانہ بدل رہا ہے، لائف اسٹائل بدل رہا ہے، اس کے مطابق شریعت کے کچھ احکام بدل رہے ہیں. جتنی نمازیں گزشتہ امتوں پر تھیں اس امت پر اتنی نہیں، جتنے روزے گزشتہ امت کے لوگ رکھتے تھے اس امت کے لوگ نہیں رکھ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ پچھلی امتوں نے 50 نمازیں پڑھی ہیں، اگر وہ 45 پڑھ دیتے، جو ان میں سے 45 پڑھتے ہوں گے 50 میں سے، وہ گناہگار ہوتے ہوں گے. ہم تو 5 میں ہی چھوٹ رہے ہیں. تو اس کا ایک واقعہ تو کچھ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضور معراج پر گئے اور واپس آ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہا نماز لے کے جا رہے ہیں. کتنی نمازیں؟ کہا 50 نمازیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی، آپ کچھ کنسیشن کروا کے آئیں. پھر وہ واپس گئے، انہوں نے کہا یا اللہ کچھ کنسیشن کر دے، میری امت نہیں پڑھ سکتی اتنی نمازیں. اللہ نے کہا چلو 20% آف. پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام مل گئے، انہوں نے کہا آپ کتنے ہو گئے؟ کہیں آپ، اللہ نے 20% کم کر، علی اتنی بھی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت، اور کم کروائیں. پھر آپ گئے، پھر اللہ نے کہا مور 20% ڈسکاؤنٹ. کرتے کرتے بالآخر 5 نمازیں رہ گئیں. آپ نے کہا بار بار جاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، بس ٹھیک ہے 5 نمازیں تو میری امت پڑھ ہی لے گی. ہم سوچتے ہیں ایک چکر اور لگا لیتے، مسئلہ ہی حل ہو جاتے. تو دیکھیں شریعت اس طرح نہیں بنتی، بلکہ اس کا تعلق پورے دین کا، پورے شریعت کا تعلق کسی منطق پر ہے، کسی لاجک پر ہے. एक उम्मत जो है वो 45 नमाज पढ़ के भी गुनहगार हो रही है और एक 5 पढ़ रही है। तो इसका ताल्लुक असल में लाइफ स्टाइल से है कि किस जमाने में गुज़िश्ता उम्मतें जो थीं वो फिजिकल फैक्टर्स पर ज्यादा रिलाय करती थी, लॉजिकल फैक्टर्स पर कम रिलाय करती थी। और यह उम्मत जो है ये इल्मी तरक्की की वजह से, शऊरी तरक्की की वजह से लॉजिकल फैक्टर्स पर, अक्ल शऊर मंतिक हिकमत इस पर एडवांस है। ये वो चीज़ है जो गुज़िश्ता उम्मत अफोर्ड नहीं कर सकती थी। उनके साथ उनके नबी होते थे और उनको डे टू डे इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ थे, लेके जा रहे हैं, लोगों ने कहा प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। उन्होंने कहा देखो पानी तो आएगा लेकिन पीना नहीं है, जो पिएगा मैं उसको छोड़ के चले जाऊँगा। अब जो पानी आया कुछ लोग टूट पड़े, छोड़ दिया मूसा अलैहिस्सलाम, यही शरीयत है। अल्लाह के नबी ने कहा पानी नहीं पीना है, अब कोई पी लेगा तो शरीयत की खिलाफ वर्जी हो गई, जाहिर है, छोड़ दिया, आगे गए। पानी चाहिए, प्यास लग रही, अपने कहा अब जो पानी आएगा वो पीना है, शरीयत हो गई। अब जो पानी आया वो पी लिया, शरीयत पे अमल हो गया। तो शरीयत बहुत सिंपल, उनके नबी उनके दरमियान थे, डे टू डे इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। अब ये जो उम्मत है इसके लिए नमाज और रोज़े तो कम हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसको जो शरीयत दी गई है उसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, लॉज मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर एक आयत आ गई, अहल्लल्लाहुल बई व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बई को हराम कर दिया, रिबा को हलाल कर दिया, सॉरी बई को हलाल कर दिया, हाँ रिबा को हराम कर दिया। बई यानी बिजनेस प्रॉफिट, रिबा यानी इंटरेस्ट सूद। बई को हलाल कर दिया और रिबा को हराम कर दिया। अब एक आयत, आयत का भी एक टुकड़ा कुरान में आ गया, लेकिन आप सोचें कि इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितनी है हमारी लाइफ में, कहाँ कहाँ और किस किस तरह की डीलिंग ट्रांजेक्शन हम करते हैं और कहाँ कहाँ किस किस शक्ल के अंदर रिबा इन्वॉल्व होता है उसमें, तो इसको समझना, इस पर गौर करना और फिर इस रिबा से बचना, ये 50 नमाजों से मुश्किल है। 50 नमाजों में तो ठक बैठक है, लेकिन यहां जो इंसान को अपना शऊर और अपनी अकल और सब कुछ इस्तेमाल करके समझ के अमल करना है, तो ये वो काम है जो गुज़िश्ता उम्मत नहीं कर सकती थी। इसलिए खुदा ने शरीयतें मामूली मामूली फर्क के साथ भेजिए, मिलती जुलती जरूर है, मिलती जुलती हैं। कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अला लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले वाली उम्मतों में फ़र्ज़ किए गए। रोज़े पहले भी थे और इस उम्मत पर भी हैं, लेकिन रोज़े की शरायत मुख्तलिफ, आज के रोज़े की शरायत मुख्तलिफ, तो शरीयतें मुख्तलिफ हैं, दीन एक ही है। और कल मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि जिस तरह दीन और शरीयत के दरमियान एक फ़र्क है, ये प्रैक्टिकल और बेसिक थीम, इसी तरह शरीयत और फिक्ह के अंदर फ़र्क है, शरीयत और फिक्ह के अंदर फ़र्क। और शरीयत क्या है? शरीयत वो है जो डिवाइन है, शरीयत वो जो ऊपर से नाजिल हुई है, खुदा की तरफ से भेजी हुई है, और फिक्ह जो है वो उसी शरीयत की अंडरस्टैंडिंग का नाम, क्योंकि लफ्ज़ फिक्ह का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, समझ। और मैंने आखिर में के लिए मिसाल दी थी उसके लिए कि ये इस तरह है जिस तरह एक है नेचर और एक है साइंस। नेचर जो है वो गॉड गिफ्टेड है, नेचर जो है वो खुदा की तख्लीक है, नेचर में कोई फ्लॉ नहीं है। और साइंस क्या है? साइंस उसी नेचर की अंडरस्टैंडिंग का नाम है, साइंस उसी नेचर की किसी एक, सपोज किसी एक नेचुरल फेनोमेना की अंडरस्टैंडिंग। अब ये अंडरस्टैंडिंग जो है ये مختلف لوگ کرتے ہیں اور وہ مختلف نتائج اخذ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سائنس کے اندر کسی ایک ایشو کے لیے، کسی ایک فینومینا کے لیے بعض اوقات 10-10 تھیوریز ہوتی ہیں. مثلا سولر سسٹم، فارمیشن آف سولر سسٹم، اس کے بارے میں 10 مختلف تھیوریز ہیں. بگ بینگ از ون آف دیم. ابھی نہ سمجھے صرف بگ بینگ ہے، بگ بینگ ایک تھیوری ہے. اس طرح کی 10 اور تھیوریز ہیں. اب وہ کون سی کتنی پاپولر ہے یہ ہمارا ایشو نہیں، لیکن وہ ساری تھیوریز مختلف سائنٹسٹ کے پیش کی ہوئی. اب یہ بتائیے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ کسی ایک میتھڈ سے وجود میں آیا یا 10 میتھڈ سے وجود میں آیا؟ کسی ایک میتھڈ سے آیا ہوگا آف کورس. اچھا چلے سولر سسٹم وجود میں آ گیا، اس کے بعد جناب ہماری زمین پر لائف کا آغاز ہوا، اوریجن آف لائف. آلموسٹ دیئر آر 15 ڈفرینٹ تھیوریز اباؤٹ دی اوریجن آف لائف، 15 ڈفرینٹ تھیوریز، اینڈ ایون سم آف دیم آر کانٹراڈکٹری. ایسی تھیوریز ہیں جو ایک دوسرے کی کانٹراڈکٹری ہیں، متضاد ہیں ایک دوسرے سے. اب لائف کا آغاز کسی ایک میتھڈ سے ہوا یا 15 میتھڈ سے ہوا؟ آف کورس کسی ایک میتھڈ سے ہوا ہوگا، 15 میتھڈ سے تو نہیں ہوا ہوگا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس پہ بھی غور کریں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا سولر سسٹم جو ہے وہ یہ جو 10 الگ الگ تھیوریز ہیں نا، ان میں سے کسی میتھڈ سے وجود میں نہیں آیا، کسی 11th تھیوری سے آیا جہاں تک ابھی سائنٹسٹ پہنچے نہیں ہیں. پوسیبل ہے نہیں ہے. لائف کا آغاز جو ہے وہ 15 تھیوریز جو پیش کی گئی ہیں اب تک، ان میں سے کسی طریقے سے نہیں ہوا، کسی 16th طریقے سے ہوا. یہ بھی پوسیبل ہے. تو دیکھیں یہ تو نیچرل فینومینا ہے، یہ تو فزیکل فینومینا ہے، ابھی ہم شریعت کی بات نہیں کر رہے، یہ تو فزیکل فینومینا کی بات کر رہے ہیں. سائنس تو فزیکل فینومینا کو ڈیل کرتی ہے نا، اس میں ایسے ہی اس اختلاف کو ہم سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ قبول کرتے ہیں. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، میں نے زیادہ سائنس نہیں پڑھی ویسے، لیکن جو اسکول لیول پہ تھوڑی پڑھائی جاتی ہے، تو جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ٹیچر آئے، انہوں نے کہا آج ہم آپ کو پڑھائیں گے، فزکس کے ٹیچر، فزکس کے ٹیچر نے کہا آج ہم آپ کو پڑھائیں گے اٹامک اسٹرکچر. میں نے کہا ٹھیک ہے چلیں آج اٹامک اسٹرکچر پڑھتے ہیں. اچھا، اور انہوں نے ایک تھیوری پڑھائی، انہوں نے کہا یہ ہے ڈالٹنز اٹامک اسٹرکچر. ایک سائنٹسٹ تھا، اس کا نام تھا ڈالٹن، اس کی تھیوری پڑھا کے چلے گئے. دوسرے دن پھر کلاس میں آئے، کہیں گے آج ہم پڑھائیں گے اٹامک اسٹرکچر. نہیں کہہ رہے کل تو پڑھا ہے سر، کہیں گے نہیں وہ تو کل تو ڈالٹنز کی تھیوری پڑھائی تھی، ایک اور سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے نیل بوہر، آج ہم بوہر اٹامک ماڈل پڑھیں گے. اچھا، پھر اٹامک اسٹرکچر پڑھا کے چلے گئے. تیسرے دن آئے، کہیں گے آج پھر ہم اٹامک اسٹرکچر پڑھیں گے. نہیں کہہ رہے دو دن سے تو یہی پڑھ رہے ہیں. کہیں گے نہیں آج ایک اور تھیوری ہے، ایک اور سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے ردرفورڈ، آج اس کی تھیوری پڑھیں گے. اب جناب ڈالٹن کی بھی تھیوری ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بوہر کی تھیوری بھی پڑھ رہے ہیں، ہم ردرفورڈ کی تھیوری بھی پڑھ رہے ہیں، ایک ہی چیز کے بارے میں، اٹامک اسٹرکچر کے بارے میں. ارے بھائی اٹامک اسٹرکچر ایک ہے یا تین ہیں؟ تو ایک ہی ہوگا، کیا پتا ان تینوں میں سے نہ ہو چوتھا ہو کوئی اور آ گیا ہو، کیا پتا. میں تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں، جب میں اسکول میں تھا، ابھی چوتھا پانچواں پتہ نہیں کتنی تھیوری اور آ گئی ہوگی. تو دیکھیں ہم جب سائنس پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ڈفرینسز نظر آتے ہیں، ڈفرینس آف ویوز، ڈفرینس آف اوپینین، اور اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو ڈفرینس ہے یہ ڈفرینٹ سائنٹیفک تھیوریز ہیں اور اس میں ہمیں ایک سائنٹیفک اپروچ رکھنا چاہیے، اس سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے. और फिजिक्स की क्लास में कभी भी डाल्टन जिंदाबाद, नेल बोर मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा, काफिर काफिर, रदरफोर्ड काफिर, ये नहीं हुआ कभी। ठीक है, फिजिक्स की क्लास में जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होता, बल्कि इस डिफरेंसेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं विद साइंटिफिक अप्रोच। तो जहां पे भी आप ये देखेंगे कि किसी चीज को समझने के लिए ह्यूमन एफर्ट्स इस्तेमाल हो रही हैं, तो वहां पर डिफरेंसेस का इम्कान मौजूद होगा, इख्तलाफात का इम्कान मौजूद होगा। अब आप कहेंगे जी फिजिक्स में और दीन में बड़ा फर्क है, फिजिक्स की थ्योरी गलत भी हो जाए, केमिस्ट्री की थ्योरी गलत भी हो जाए तो खैर है, लेकिन अगर शरीयत में गलती हो गई तो आखिरत में फंस जाएंगे जाकर। शरीयत का मामला जरा इससे ज्यादा हसास है, इससे ज्यादा अहम है। तो वहां पर आप अगर इस तरह खेलते रहे कि जी इसकी थ्योरी ये है और उसकी थ्योरी ये, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या शरीयत में ऐसा कोई प्रोविजन है कि जिसमें कोई इंसान शरीयत के मामलात के अंदर इस तरह गौर व फिक्र करके अलग अलग नतीजा निकाले। तो एक आयत मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, सूरह तौबा की आयत नंबर 122। वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ्फा, वमा कानल मुमिनूना लियनफिरू काफ्फा, मुमिनीन के लिए मुनासिब नहीं है कि सब के सब निकल खड़े हों किसी भी काम के लिए। वैसे ही आयतें सूरह तौबा की जो है जंग तबूक के तनाजुर में नाजिल हुई हैं। जब जंग तबूक में सब निकल के जा रहे थे तो आपको पता है मौला अली नहीं गए, पैगंबर अकरम उनको लेकर नहीं गए, लोगों ने आके कहा कि अरे आपको लेकर नहीं जा रहे। हुआ यह कि मुनाफिकीन तो अपनी रेशा दवानियों में लगे हुए थे और अपनी मीटिंगें किया करते थे, एक मस्जिद भी उन्होंने बनाई थी मस्जिद जरार के नाम से, और पैगंबर से कह रहे थे कि आप आके इसकी ओपनिंग करें। हुजूर ने कहा मैं ज़रा जंग तबूक की तैयारी कर रहा हूँ, वापस आकर देखेंगे। अल्लाह ने बता दिया था कि जंग ये मस्जिद जरार की स्टेटस क्या है, कि ये फितने की वजह से बनाई गई है। तो मुनाफिकीन की जहाँ मीटिंग हो रही थी वहाँ पर किसी ने कहा कि अच्छा, मुनाफिकीन तो ये प्लानिंग कर रहे थे कि हुजूर जो जा रहे हैं जंग तबूक के लिए वापस आएंगे ही नहीं, क्योंकि तबूक में मुकाबला था रोमन अम्पायर से जो सुपर पावर थे अपने ज़माने के, और एक मुकाबला उनसे हो चुका था जिसमें पैगंबर अकरम तो नहीं थे, जंग मूता में, जिसमें हज़रत जाफर तैयार शहीद हुए, अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हुए, ज़ैद इब्न हारसा शहीद हुए, बड़े बड़े लोग शहीद हो गए। तो खालिद इब्न वलीद बड़ी टेक्निक से वापस लेकर आ गए लश्कर को, कहते हैं उन्होंने लश्कर को बचा लिया टेक्निक से। वो टेक्निक हज़रत जाफर तैयार के इल्म में नहीं थी, तो उन्होंने तो जान कुर्बान कर दी। वो यू टर्न वाली टेक्निक वो भी ले सकते थे। बहरहाल तो मुनाफिकीन का ख्याल था कि हुजूर जो जा रहे हैं अब वापस नहीं आएंगे, हमें मदीने को टैकल करना है। किसी ने कहा कि सुना है कि अली इब्न अबी तालिब नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि किसी जंग में अली ना जाए, अली को तो जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा सुना तो यही है कि अली नहीं जा रहे, तो कहा भेजो किसी तरह, कोशिश करो, क्योंकि अगर वो मदीने में रह गए और हुजूर चले गए तो फिर हमारी प्लानिंग कामयाब नहीं होगी, अली को भी जाना चाहिए। अब कुछ लोगों ने आके वाला अली से कहा कि आपको लेके नहीं जा रहे। कहा नहीं, क्यों? कहा पता नहीं, अल्लाह के रसूल नहीं लेके जा रहे बस। अच्छा, तो आपको बोझ समझते हैं इसलिए लेके नहीं जा रहे। किसी ने कहा अच्छा सुना आपको औरतों और बच्चों के दरमियान छोड़ के जा रहे हैं, वो अल्लाह के रसूल की मर्जी है। किसी ने कहा आप जाइए ना, आप रोमन अम्पायर से मुकाबला कीजिए, आपने तो अभी अरबों से मुकाबला किया, सारे जौहर अपने वहां दिखाए जाकर, हम भी अल्लाह के रसूल लेके नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करें। अलगरज मौला अली ने आके पैगंबर अकरम से कहा कि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कह रहा है आप बोझ समझते हैं, कोई कह रहा है औरतों और बच्चों के दरमियान छोड़ के जा रहे हैं। तो हुजूर ने वो तारीख जुमला इरशाद फरमाया जो सही बुखारी में भी है कि या अली अल्लाह तर्जा अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून में मूसा, ए अली कि आप इस बात पर राजी नहीं कि आपकी नस्बत मुझसे वो है जो हारून की मूसा से थी, अला अन्नहु ला नबी या बादी, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तलवार पड़े एक बल्कि मोहम्मद वाले क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी नबी थे, हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो हारून को छोड़कर गए, तो अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो हारून पैगंबर हैं, हारून मोहम्मद हैं। और कुरान कहता है कि हारून अलैहिस्सलाम जो थे वो मूसा अलैहिस्सलाम के वजीर थे। तो जंग के तबूक के तनाजुर में ये आयत नाजिल हुई कि वमा कानल मोमिनूना लयनफिरू काफा, मोमिनीन के लिए मुनासिब नहीं है कि सबके सब निकल खड़े हों, सबका निकलना जरूरी नहीं है। फलाउला नफरम मिन कुल्ले फिरकत मिनहुम ताइफा, बस ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि हर फिरका से कुछ नफर निकलें और वो ताइफा बनाएं। लफ्ज फिरका का मतलब है ग्रोह, फिरका का मतलब वो नहीं है जो हमने बनाया हुआ शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी, ये नहीं था उस जमाने में। कुछ फिरका यानी हर ग्रोह, हर ग्रोह से कुछ लोग निकलें, कुछ नफर यानी अफराद निकलें और वो एक ताइफा यानी वो एक ग्रुप बनाएं, वो एक ग्रुप बनाएं, हर ग्रोह से कुछ अफराद निकलें और एक ग्रुप बनाएं। क्यों बनाएं? ले यतफक्कहू फिद दीन, ताकि वो दीन में समझबूझ हासिल करें। ये ले यतफक्कहू का रूट क्या है? फिकहुन, जिसका माना है अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब है समझ। तो एक ग्रोह ऐसा होना चाहिए जो दीन में समझबूझ हासिल करे, ले तफक्कहू फिद दीन, दीन में समझबूझ हासिल करे। वलयुनज़िरु क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और फिर वापस पलट के अपनी कौम की तरफ आए और उनके अंदर खुदा का खौफ पैदा करे। लअल्लहुम यहज़रून, शायद इस तरह उनके अंदर खौफ खुदा आ जाए। तो दिस इज़ दी प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ दिस सोसाइटी, हर फील्ड में, हर शोबे में। यहाँ तो चूंकि दीन की बात हो रही है, वरना हर शोबे में, हर फील्ड में ऐसा ही है। यानी किसी भी शोबे के लिए मुनासिब नहीं है कि सब के सब लोग निकल खड़े हों। फर्ज करें हमारे सारे जवान डॉक्टर बनना शुरू हो जाएं, तो कंपाउंडर कौन बनेगा भला? सब इंजीनियर बनना चाहें, सब टीचर बन जाएं, सब वकील बन जाएं, सब लॉयर बन जाए, ये दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल ये है कि आपके सोसाइटी के हर सेगमेंट से कुछ लोग निकलें, कुछ निकलकर मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएं, वो वहां से डॉक्टर बनकर आएं, और फिर सोसाइटी के बाकी लोगों को वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएं, कुछ लॉ कॉलेज में जाएं, कुछ जनरल यूनिवर्सिटी में जाएं, हर फील्ड के, हर शोबे के लोगों की सोसाइटी को जरूरत है। तो इसी तरह कुछ ऐसे लोग निकलें जो दीन में समझबूझ हासिल करने के लिए जाएं, ले तफक्कहू फिद दीन, वो दीन में समझबूझ हासिल करें। अच्छा, ये जो दीन में समझबूझ वाली बात इस आयत के अंदर की गई है सूरह तौबा की 122 में, ये उस एवरेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन से ऊपर की चीज है कि जो हर शख्स पर वाजिब है। देखिए, दीन की एक अंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसकी हर शख्स पर वाजिब है। मिसाल के तौर पर एक इंसान पर वाजिब है कि उसके अकायद सही हों, दलाइल की मदद से सही हों अकायद, दलाइल के साथ, और जो रोज़मर्रा के फिकही मसाइल हैं उनसे वो वाकिफ हो, वुज़ू, गुसल, तयम्मुम, नमाज, रोज़ा, ज़कात। معاملات کے متعلق جو احکام ہیں, جن جن معاملات سے اس کا واسطہ پڑتا ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, شادی بیاہ ہے, فلاں ہر چیز سے, اس کے احکام سے واقف ہوں. اخلاق اس کے اچھے ہوں, تو کچھ اخلاقی تعلیمات کہ حسن اخلاق کیا ہے اور سوء اخلاق کیا ہے. تو یہ جو منیمم لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے دین کے بارے میں, یہ ہر شخص پر واجب ہے, واجب. اگر کوئی انسان نہیں سیکھتا ہے گناہگار ہو, اگر کوئی انسان فقہی مسائل نہ سیکھے جو واجب ہے سیکھنا, اور وہ نماز غلط پڑھ دے. بہت سے لوگ کیسے ہیں نا کہ مسائل پوچھتے ہیں, یہ فلاں کام ہم نے اس طرح کر دیا, نماز صحیح ہوئی نہیں ہوئی صحیح. اچھا جب آپ کہتے ہیں نہیں ہوئی صحیح نماز آپ کی, تو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. پتہ نہیں تھا کا کیا مطلب ہے؟ پتہ نہیں تھا تو آپ کو کوئی ایڈوانٹیج دیا جائے گا اس کا؟ یہ روڈ پہ بھی لکھا ہوا ایک جگہ میں آ رہا تھا, اگنورینس آف لا از ناٹ ایکسکیوز, اگنورینس آف لا از ناٹ این ایکسکیوز. کہ آپ جو ہے وہ ایک کار لے کر جائیں اور کسی کو ٹکر مار دیں, اور پھر جب آپ کو پکڑ لیا جائے تو آپ کہیں مجھے تو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی, تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, آپ پر ڈبل جرمانہ ہوگا. ایک تو ٹکر مارنے کا جرم آپ نے کیا, اور دوسرے ڈرائیونگ سیکھے بغیر ہی کار کی سیٹ پر بیٹھ گئے. آپ نے دو غلط کام کیے, آپ نے ایک تو ٹکر مار دی, اور دوسری یہ کہ آپ نے ڈرائیونگ تو نہیں سیکھی گاڑی چلانے سے پہلے. تو یہ نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ کا ایڈوانٹیج, کہیں کہیں شریعت میں ایڈوانٹیج دیا گیا ہے, وہ ایڈوانٹیج جہالت کا ایڈوانٹیج نہیں ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں سیکھو ہی نہیں, جاہل رہو, جتنا سیکھو گے اتنے زیادہ ذمہ داری ہو جائے گی. اچھا جاہل رہنا بہتر ہے یا علم حاصل کرنا بہتر ہے؟ وہ سمجھتے ہیں شاید جہالت کا کوئی ایڈوانٹیج ملے گا, جہالت کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. لا علمی کا ایڈوانٹیج ہے, لا علمی کا ایڈوانٹیج کہیں کہیں پر دیا گیا ہے. میں نے نماز پڑھ لی, نماز کے بعد کسی نے بتایا کہ ارے آپ کے لباس میں تو یہ کچھ خون لگا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا, اوہو, میں نے تو دیکھا ہی نہیں. نماز پوری پڑھ لی, نماز صحیح ہو گئی. نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے دیکھا نماز صحیح, لیکن کسی نے دکھایا کہ جی آپ کے لباس پہ تو خون لگا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا, تو کیا ہوا, خون سے نماز نہیں ہوتی کیا؟ اگر میں نے یہ کہا کہ خون سے نماز نہیں ہوتی, اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ ہی نہیں پتا مجھے, تو میری نماز صحیح نہیں ہوئی. تو کہیں کہیں ایڈوانٹیج دیا گیا ہے, لا علمی کا ایڈوانٹیج ہے, وہ جہالت کا نہیں ہے کہ انسان سیکھے نہیں, کہ سیکھ لیں گے تو ذمہ داری بڑھ جائے گی. ارے بھائی اگر کوئی ایڈوانٹیج ہے بھی, پھر بھی علم حاصل کرنا بہتر ہے. اگر کہیں فرض کریں ہے بھی ایڈوانٹیج, ایک بچہ آیا اس نے کہا ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی میں, اس کے نمبر بہت کم تھے. میں نے کہا تمہارا ایڈمیشن ویسے میرٹ پہ تو نہیں ہوگا, پھر کوئی اور طریقہ بتائیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا ہر کام کو طے کرنے کے دو طریقے ہیں, طریقہ نمبر ایک اور طریقہ نمبر دو. تو میرٹ پہ تو ایڈمیشن نہیں ہوگا, اب کیا کریں, کوئی طریقہ بتائیں. میں نے کہا ایسا کرو کہ اپنی یہ دونوں آنکھیں جو ہیں نا یہ پھوڑ لو, پھر میں تمہیں جو ہے وہ ڈس ایبل کے کوٹے پہ ایڈمیشن دلا دوں گا. ٹھیک ہے, تو تیار ہوگا وہ کہے گا نہیں, بے شک ڈس ایبل کے کوٹے پہ ایڈمیشن مل جائے, لیکن یہ آنکھیں بڑی نعمت ہیں, اس سے زیادہ قیمتی ہیں. تو اگر کہیں پر رحم تھا کہ کسی جگہ کسی کو ایڈوانٹیج دیا بھی جا رہا ہو, فرض کریں شریعت میں بھی, پھر بھی علم جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ایک لیول ہے دین کی انڈرسٹینڈنگ کا جو ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ سیکھے, کچھ سیکھے, اپنے بچوں کو سکھائے, نہیں سیکھے گا تو گناہگار ہو. لیکن جس آیت کی تلاوت ہم کر رہے ہیں سورہ توبہ کی, اس میں جو لیول ہے یہ اس سے اوپر کا لیول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر صرف یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ دین میں سے مضبوط حاصل کرے. اگر صرف یہاں تک بات ہوتی تو ٹھیک تھا, لیکن یہاں دیکھیں دو باتیں کی گئی ہیں. ایک بات تو یہ کی گئی ہے कि हर एक निकल के इस काम के लिए न जाए बल्कि सोसाइटी के कुछ लोग निकलें और वो एक ग्रुप बनाएं और इस काम के लिए जाएं। ये हर आदमी का लेवल नहीं, नंबर वन। नंबर टू ये कि ये कहा गया है कि जब वो दीन में समझबूझ हासिल कर ले तो फिर वापिस पलट कर आए, वले युनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, और वापिस पलट के आके अपनी कौम को खुदा का खौफ दिलाए, इंतजार करे। इंतजार वो काम है जो अंबिया अलैहिस्सलाम का काम है, बशीर और नज़ीर है वो, इंतजार करे। ये वो आम एवरेज लेवल से ऊपर का लेवल है जिसको हम कहते हैं एक्सपर्टीज लेवल है। ये आम लेवल नहीं बल्कि ये एक्सपर्टीज का लेवल है। अच्छा, अब आइए उस असल बात की तरफ जिसकी खातिर ये आयत मैंने पढ़ी कि जब खुदाबंद आलम ये कह रहा है कि तुम में से कुछ लोग निकलें और वो जाकर दीन में से मजबूत हासिल करें, खुदा का हुक्म है ना कि दीन में से मजबूत हासिल करो, तो जब खुदा ने हमसे ये कहा है कि जाके दीन में से मजबूत हासिल करो, बेशक कुछ लोग निकलें, सब ना निकलें, जो जो कैपेबल हैं, जो पोटेंशियल लगते हैं वो निकलें, तो जब खुदा ने आलम ने हमसे तकाजा किया है कि दीन में समझबूझ हासिल करें, तो खुदा के इल्म में ये बात है, खुदा ही हमारा खालिक है, राजिक है, मालिक है, खुदा के इल्म में ये बात है कि जब इंसान किसी चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करता है, समझने की कोशिश करता है, तो इंसान है और उसकी जो कोशिश है वो इंसानी गलतियों से पाक नहीं होती, उससे गलती भी हो सकती है, उससे ओवर एस्टिमेशन हो सकता है, अंडर एस्टिमेशन हो सकता है, भूल चूक हो सकती है, मिसकैलकुलेशन हो सकता है। यानी अगर खुदावंद आलम ने हमसे तकाजा किया है कि हम दीन में जाके समझबूझ हासिल करें तो इस प्रोविजन के साथ किया है कि उसमें हमसे गलती भी हो सकती है, और उस प्रोविजन के साथ भी किया है जिसकी मिसाल हमने साइंस में दी कि किसी एक इशू को समझने की कोशिश जब कई लोग करते हैं तो उनके दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, डिफरेंस ऑफ व्यूज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि डिफरेंस ऑफ व्यूज और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ खुदाबंद आलम ने हमें इजाजत दी है कि हम समझने की कोशिश करें। तो आप समझ लें कि फिक्ह के अंदर अगर आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आ रहा है, और वह है ऑफकोर्स, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, उसकी वजह डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग? दीन की अंडरस्टैंडिंग, शरीयत की अंडरस्टैंडिंग, दीन की अंडरस्टैंडिंग, शरीयत की अंडरस्टैंडिंग। एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ शरिया एंड दीन? कुरान, हदीस, कल बात हुई इस पर, कुरान हदीस। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हदीस, इसकी अंडरस्टैंडिंग के डिफरेंस की वजह से फुकहा के दरमियान आपको इख्तलाफ नजर आएगा। कुछ और वजूहात भी हैं, मौका मिला तो बात करेंगे। सलावात पढ़े एक मोहम्मद वाले हों, और ये वो काम है जो अहद रिसालत से शुरू हुआ। ये कुरान की आयत है ना, पैगंबर पर नाजिल हुई है, जब पैगंबर पर आयत नाजिल हुई तो पैगंबर के जमाने में इस पर काम हुआ, और ऑफ कोर्स कयामत तक होता रहेगा। तो वो शख्स जो इस एक्टिविटी के लिए अपने आप को वक्फ करता है, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने बहुत फजीलत और शान बयान की, क्योंकि उसने अपने आप को इस काम के लिए, इस अजीम काम के लिए वक्फ किया कि उसने दीन को समझा और उस लेवल पे जाके समझा कि उसके बाद आके उसने सोसाइटी में अपनी खिदमात भी दी और दूसरे लोगों की भी उसने दीनी शऊर में इजाफे के लिए काम किया। उसका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। दो हदीसें मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक बिहारुल अनवार से, और दोनों हदीस जो है वो पैगंबर अकरम से आई है कि मंजिलतुल फकीह फी हाज़ल वक्त کا منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل، ایک فقیہ کی منزلت اس زمانے میں ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کے درمیان ان کے نبی کی تھی. یہ بحار الانوار کی حدیث، شیعہ سورس، سنی سورس میں یہی بات کسی اور انداز سے بھی آئی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. اور ایک نسخے کے اندر کہا گیا ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. دوسری حدیث جو ہے وہ شیعہ سور سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اصول کافی سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفقہاء امناء الرسل. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کے، محمد و آل محمد. پیغمبر فرماتے ہیں کہ الفقہاء امناء الرسل، کہ فقہاء، فقیہ کی جمع ہے فقہاء، فقیہ یعنی جیورسٹ. فقیہ آپ انگریزی میں بہت اچھے الفاظ نہیں ملتے ہمیں تو کام چلاتے ہیں ہم، فقہ کو ہم اسلامک جیورسپروڈنس کہہ دیتے ہیں، ہے نا، کیونکہ فقہ ایک طرح کا قانون ہی ہے. تو فقیہ جو ہے وہ جیورسٹ ہے، ایک مسلم جیورسٹ ہے وہ، اس کی جمع ہے فقہاء. فقہاء کے لیے حضور نے فرمایا الفقہاء امناء الرسل. فقہاء جو ہیں وہ رسولوں کے امانت دار ہیں، یعنی انبیاء اور رسل نے جو کام انجام دیا ہے اپنی امت کی تربیت کا، اپنی امت کے انذار کا، اپنی امت کی تعلیم کا، شریعت کی حفاظت کا، شریعت کی تشریح کا، شریعت کی تعلیم کا، وہ کام فقہاء نے کیا اور کر رہے ہیں. تو ان کا بڑا مقام اور بڑا مرتبہ ہے، اور ان کے درمیان ڈفرینس آف ویوز ہو سکتا ہے، اس کے پروویژن کے ساتھ یہ ساری باتیں کی گئیں. لہذا ایک فقہات کا نظام، کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم تو بس معصوم سے دین لیں گے، یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے ہمارا، ہم تو معصوم سے دین لیں گے، ہم غیر معصوم سے نہیں لیں گے. جتنے لوگ مسلمان ہوئے پیغمبر اکرم کے دور میں وہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں ہوئے سب لوگ. دیکھیں آپ سیرت کو اٹھا کے حضور کے دور سے شروع کرتے ہیں، جتنے لوگ حضور کے دور میں مسلمان ہوئے سب اللہ کے رسول نے سب کو مسلمان کیا. آپ کو پتہ مدینے میں اسلام کیسے پہنچا؟ مدینے کے تو دو آدمی آئے تھے مسلمان ہو کر گئے، پھر 10-12 کو لے کر آئے، پھر 70-72 کو لے کر آئے، ہے نا. تو جب وہ پہلی دفعہ آئے دو آدمی، اسد ابن زرارہ اور دو، تو وہ گئے اور انہوں نے اگلی دفعہ جب آئے تو 10-12 لے کر آ گئے، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جس دین کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے علاقے میں مدینے میں، مدینے کا نام یثرب تھا، یثرب، اس مسجد کا نام بھی یثرب. تو بعد میں مدینۃ النبی اور مدینۃ الرسول مدینہ منورہ ہو گیا حضور کی آمد کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ جس دین کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارے علاقے میں بہت ایکسیپٹنس ہے مدینے میں، تو یا آپ خود تشریف لائیے یا پھر کسی اور کو بھیج دیجیے. آپ نے کہا میں تو ابھی نہیں آ سکتا، اچھا میں تمہیں ایک مبلغ دیتا ہوں، ایک جوان مبلغ جن کی عمر 19 ایئرس تھی، ٹین ایجر، جن کا نام تھا مصعب ابن عمیر. مصعب ابن عمیر، پیغمبر نے مصعب ابن عمیر سے کہا جاؤ مدینہ اور وہاں جا کے تبلیغ کرو. دو کام تھے، ایک تو تبلیغ تاکہ اسلام کی طرف لوگ اور آئیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ مدینے میں جو دو بڑے قبائل تھے اوس اور خزرج، ان کے درمیان 150 سال سے جنگ جاری تھی، اور یہ جو مصعب ابن عمیر گئے یہ قبیلہ خزرج کی دعوت پہ گئے. اب ایک آدمی جو ایک قبیلے کی دعوت پر آیا ہو وہ دوسرے قبیلے میں کیسے کام کرے گا؟ وہ دوسرا جو ہے وہ ہاسٹائل ٹرائب ہے. لیکن مصعب ابن عمیر نے دونوں قبیلوں پہ کام کیا اور دونوں قبیلے کے لوگوں کو مسلمان کیا. تو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا، ان کو مسلمان بنانا، دس از ون آف ہز ٹاسک. اینڈ دا سیکنڈ ٹاسک واز مور چیلنجنگ، کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی دینی تربیت کرنا. अब एक 19 साल का जवान जो है वो जा रहा है मदीने जैसे माहौल में, और वहाँ जाके उसने ये दोनों काम अंजाम दिए और पैगंबर अकरम ने उसका इंतखाब किया, तो अल्लाह के रसूल की निगाह इंतखाब जिस पर ठहरी होगी तो वो मेरिट पर ही ठहरी होगी।
मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
अच्छा, मुसा इब्न उमर कितने कामयाब हुए तफसील ज़्यादा बयान करेंगे, अब टाइम ही रहा। मुसा इब्न उमर कितने कामयाब हुए इसका इसको देखना हो आपको वेरी सिंपल, आप ये देखें हुजूर जब हिजरत करके मदीना पहुंचे तो उनका इस्तकबाल हुआ नहीं हुआ? तला अल बद्र अलैना मिन सनबातिल वदा, हुजूर का इस्तकबाल हुआ ना। ये इस्तकबाल किन लोगों ने किया, मुसलमानों ने किया या कुफार मुशरिकीन यहूदी? मुसलमानों ने किया ऑफकोर्स, वो सारे मुसलमान कहाँ से आए? ये सब मुसा इब्न उमर का करना है कि उस एक शख्स ने इतने लोगों को मुसलमान किया, उन्होंने हुजूर का इस्तकबाल किया, पहली नमाज जुमा कायम की मुसा इब्न उमर ने, मस्जिद नबी की तामीर में हिस्सा लिया मुसा इब्न उमर ने, जंग बदर के मुजाहिदीन में शामिल है मुसा इब्न उमर, और जंग उहद के शुहदा में शामिल है मुसा इब्न उमर। तो एक जवान ने इतना काम किया। अच्छा, अब जो बात है असल वो ये कि अगर अहले मदीना ये कहते कि भाई हम दीन तुमसे क्यों लें, तुम हो क्या, तुम नबी हो, तुम रसूल हो, तुम मासूम हो, क्या हो तुम, एक आम टीनेजर नौजवान, हम तुमसे क्यों दीन लें, दीन तो हम अल्लाह के रसूल से लेंगे बस। तो नहीं, देखें दीन की तबलीग का एक पूरा नेटवर्क है और उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं और वो सब लोग एक ही दीन की तबलीग को इशाद कर रहे हैं। अमीर मोमिन का ज़माना आया, मौला अली की हुकूमत कितनी बड़ी थी, अमीर मोमिनीन की हुकूमत की जो टेरिटरी है उसमें आज अगर आप देखें तो कम से कम 15 हुकूमतें, 15 रियासतें, जो उनके ज़माने के सूबे थे वो आज मुल्क हैं। इराक वाज़ प्रोविंस, यमन वाज़ प्रोविंस, सीरिया वाज़ प्रोविंस, खुरासान वाज़ प्रोविंस, ऐसे ही ना, आज वो मुमालिक हैं जो उनके सूबे थे वो मुमालिक, इतनी बड़ी हुकूमत थी मौला अली के पास। क्या हर जगह तबलीग के लिए आप खुद जाया करते थे? अली अलैहिस्सलाम कभी मिस्र गए? कभी नहीं गए। किसको भेजा? मोहम्मद इब्न अबी बकर को भेजा। अब कोई मिस्र के इंसान कहे कि आप कौन होते हैं भाई, हम आपसे दीन क्यों लें, हम तो मौला अली से दीन लेंगे। तो देखें आइमे ताहिन के ज़माने में भी यही होता था। ये तो मैंने दो मिसालें दे दी, आगे चल के फिर मैं आपको आगे के इमामों की बात भी बताऊंगा कि ये जो तरीक़ाकार है कि जिसमें दीन की तरवीज़ इशाद के लिए कुछ ऐसे लोग मुंतखब किए जाते हैं कि पहले उनकी तरबियत होती है और फिर वो जाके आगे कौम की तरबियत करते हैं, यही तरीक़ाकार हर दौर में राइज था। आज ज़माने गैबत में कोई नई चीज़ नहीं आई है, कोई नई चीज़ नहीं आई है, वही चीज़ है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, वो फ़र्क भी बयान करके बस आज की ज़हमत तमाम करूँ मैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि आज ज़रा कम्युनिकेशन का ज़माना है, आज ग्लोबल विलेज का ज़माना हो गया, आज इंफॉर्मेशन जो है वो ग्लोबली शेयर हो रही है। तो पहले ही होता था कि एक इलाके में कोई मुबल्लिग चला गया, कोई फकीर चला गया, दूसरे इलाके की खबर ही कोई नहीं थी। लेकिन अब चूंकि दुनिया बहुत करीब आ चुकी है इसलिए अब हमारे लिए आसानी ये है कि हम ये मालूम कर सकते हैं कि इतने बड़ी तादाद में जो दुनिया भर में उलमा हैं उनमें मोस्ट लर्नेड कौन है, उसमें मोस्ट लर्नेड कौन है। क्योंकि जो मोस्ट लर्नेड होगा, जो सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला होगा, उससे गलती का इम्कान कम होगा। ये नहीं है कि नहीं होगा, गलती का इम्कान होगा, دنیا کے جو سب سے ماہر ڈاکٹر ہیں ان سے بھی غلطی ہو جاتی. لیکن اگر آپ کو کوئی کام کروانا ہے, کسی کو فرض کریں کہ بائی پاس آپریشن کروانا ہے, سپوز اب وہ کیا کرتا ہے, وہ پہلے تو فیملی ڈاکٹر سے پوچھتا ہے, وہ بھی ایک نام بتاتا ہے فلاں بڑا اچھا ڈاکٹر ہے. پھر آج کل نیا فیشن یہ ہے کہ سیکنڈ اوپینین, تھرڈ اوپینین, پھر ہر چیز میں گوگل میں سرچ کرتے ہیں, پھر کسی سے پوچھتے ہیں جس نے آپریشن کرایا ہو, یار آپ نے تو کروایا تھا, کہاں سے کروایا, یہ فلاں ڈاکٹر سے کرایا تھا, بہت اچھا ڈاکٹر ہے, اس سے آپ بھی کروا لیں. اچھا پھر کسی اور سے جا کے اس ڈاکٹر کے بارے میں سیکنڈ اوپینین لیا کہ فلاں ڈاکٹر کیسا ہے, فلاں صاحب کہہ رہے تھے بڑے اچھے ڈاکٹر ہے, وہ تو آپریشن کروایا تھا انہوں نے. اس نے کہا ان کے پاس نہیں جائیے گا, وہ ہمارے انکل گئے تھے واپس نہیں آئے. اب ایک ہی ڈاکٹر کے بارے میں دو اوپینین ہو گیا, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. اچھا اب آپ نے دو تین لوگوں سے جب پوچھا ڈاکٹروں کے بارے میں تو اس کے بعد الگ الگ باتیں سامنے آئی, اب آپ کیا کریں گے, آپ کہیں چھوڑو یار لوگوں میں ایک ہی نہیں ہے ڈاکٹروں کے بارے میں, آپریشن ہی نہیں کراتے, یہ کہیں گے. آپ کہیں گے نہیں آپریشن تو کرانا ہے. ایسا کرتے ہیں کہ مزید انفارمیشن گیدر کرتے ہیں, مزید کنفرم کرتے ہیں, تھوڑی اور کوشش کر لیتے ہیں, کیونکہ آپریشن کروانا ہے. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کیا کنفیوژن ہے, یہ کچھ کہہ رہا ہے, یہ کچھ کہہ رہا ہے, چھوڑو بس. چھوڑتے نہیں ہم, دین کے معاملے میں کہتے چھوڑو. تو ڈفرینس ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگوں کے درمیان. تو ہماری تلاش ہوتی ہے کہ جی موسٹ لرنڈ کون ہے, موسٹ ایکسپیرینسڈ کون ہے. تو جو موسٹ لرنڈ اور موسٹ ایکسپیرینس ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی, اس سے بھی ہو سکتی, لیکن جتنا وہ لرنڈ ہوگا, جتنا وہ ایکسپیرینسڈ ہوگا, اتنا غلطی کا امکان کم ہوگا. اتنی سی بات. تو یہاں پہ بھی دین کے بارے میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو عالم ہو, عالم از اے سپرلیٹیو ڈگری آف عالم, عالم یعنی موسٹ لرنڈ, سب سے زیادہ نالج رکھنے والا, اس کی تلاش ہوتی ہے. چونکہ آج کل دنیا جو ہے وہ سمٹ گئی ہے, انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں, لہذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ صرف اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنے شہر میں, اپنے ملک میں کرنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ نالج فل کون ہے, کیوں نہ ہم اس سے کنسلٹ کریں. کنسلٹنسی ہے یہ, اس پہ بعد میں بات ہوگی. جس کو ہم کہتے ہیں تقلید اور اشتہار, یہ کنسلٹنسی کا نام ہے, کوئی پیری مریدی کے چکر نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. اٹس سمپلی کنسلٹنسی. کنسلٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی آپ اس کی پرسنالٹی سے کنسلٹ نہیں کر رہے ہیں, اس کے نالج کو کنسلٹ کر رہے ہیں. آپ اس کے نالج کو کنسلٹ کر رہے ہیں, تو صرف آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نالج زیادہ ہے. تو یہی طریقہ کار ہر دور میں رائج تھا. بس ایک جملہ میں ختم کرتا ہوں اس جملے کے اوپر, کہ میں یہ اس طرح ایک جملے میں بیان کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں یہ جو ہمارا ایک پورا انسٹیٹیوشن ہے اشتہار اور تقریر والا, یہ سینٹرلائزڈ نہیں تھا. زمانہ غیبت کے بعد یہ سینٹرلائز بھی ہو گیا اور زیادہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا, ٹھیک ہے, اسی پہ روک دیتے. اور یہ چونکہ ہماری جو گفتگو ہے یہ ٹاپک اتفاق سے بہت زیادہ اکیڈمک ہو گیا ہے, اس سے کہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے نوجوانوں کے بچوں کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہو, کوشچنز ہو, تو ہماری یہ بزم دعا کمیل کے ساتھیوں کو وہ شیئر کر دیں, لکھ کے دے دیں, واٹس ایپ کر دیں, جو آسان طریقہ آپ کو لگے, تو وہ مجھے شیئر کر دیں گے. میں کوشش کروں گا کہ آگے کی نشست میں اس کو آنسر کروں, یا شامل کر لوں درمیان میں, یا پھر سے آنسر کر دوں. کیونکہ یہ جو مجلسیں ہیں ہماری, نعرہ تو ہم لگاتے ہیں نا کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا, لیکن سوری ٹو سے زیادہ درسگاہ ہے نہیں یہ, اس کو درسگاہ بنانے کی ضرورت ہے. اور درسگاہ بنانے کے لیے کم از کم دو کام آپ کو کرنے چاہیے. یہ دو کام آپ کر لیں تو آپ کی جو عزاداری ہے, آپ کی جو مجالس ہیں, یہ درسگاہ بن سکتی. دیکھیے درسگاہ یعنی انسٹیٹیوشن, درسگاہ یعنی تعلیمی ادارہ. تو ایسا کون سا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، ایک بچوں کا اسکول ہو پرائمری کا مونٹیسری کا، اس میں بھی ٹیچر کے لیے کوئی منیمم کوالیفیکیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہوتی؟ ایسا کوئی درسگاہ آپ نے دیکھی جس کے اندر جس کی مرضی ہو چاہے آ کے لیکچر دے دے؟ ہم نے ایک ایسی درسگاہ بنا دیا ہے جس کے کوئی پری ریکویزٹ کوالیفیکیشن ہے ہی نہیں، جو شخص آیا وہ لیکچر دے کے چلے جائے۔ تو اس کو ریویو کرنا ہوگا، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ کہ جب آپ کسی کا درس سنیں، جب کسی کا لیکچر سنتے ہیں، آپ پانچ تقریریں مجھ سے سنیں گے، دس تقریریں کسی کی سنتے ہیں، تو آپ کو اتنا تو رائٹ ہوتا ہے نا کہ آپ سوال کر سکیں اس سے۔ ایسی کون سی درسگاہ ہے دنیا میں، ایسی کون سی یونیورسٹی ہے کہ جہاں ٹیچر لیکچر دے کر چلا جائے، اسٹوڈنٹ سوال نہیں کر سکتا؟ اور سوال کرنا پروٹوکول کے خلاف ہوتا ہے۔ اچھا، پروٹوکول کو کچھ ایس او پیز بنا لیتے ہیں پروٹوکول کے لیے، اگر اس طرح بیٹھ کے سوال کرنا مناسب نہیں ہے۔ آج کل بہت طریقے ہیں، آپ لکھ کر جمع کرا دیں، یا ایک ڈراپ باکس رکھ دیں اس میں ڈال دیں، آپ واٹس ایپ کر دیں، آپ میل کر دیں، سو طریقے ہیں آج کل سوال پہنچانے کے۔ لیکن اگر ہم کسی کی تقریر سن رہے ہیں تو یہ رائٹ ہونے چاہیے ہمیں کہ ہم اس سے پوچھ سکیں۔ یہ دو کام اگر آپ کر لیں، کہ ایک تو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی ممبر پہ بیٹھنے کے لیے، دوسرے کوشچن آنسر سیشن ہونا چاہیے۔ آپ یقین کریں بہت سارے لوگ کوئی اور نوکری تلاش کریں گے اور بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو بہرحال درسگاہ بنانے کی ضرورت ہے عزاداری کو، اور عزاداری بہت بڑی درسگاہ ہے۔ یہ سعید الشہدا کا تذکرہ ہے، کربلا والوں کا ذکر ہے، خود کربلا بہت بڑی درسگاہ ہے، خود قیام امام حسین علیہ السلام بہت بڑی درسگاہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ 1500 سال کے بعد آج تک یہ تذکرہ اگر زندہ ہے، یوں ہی تو زندہ نہیں ہے نا، اس کے اوپر محنت ہوئی ہے، اس پر کام کیا گیا ہے، قربانی دی گئی ہے، زحمتیں برداشت کی گئی ہیں، اور سب سے پہلے اس پیغام کو پہنچانے میں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کربلا کا واقعہ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح قربانی دی، کوئی اور امام بھی ایسی قربانی دے دیتے۔ امام تو ہمارے نزدیک سارے برابر ہیں، سب حجت خدا ہیں، سب امام ہیں، سب معصوم ہیں، سب کا اپنا مقام ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی اور جس انداز سے دی، کوئی اور امام نہیں دے سکتے تھے۔ جسارت کی بات کر رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کو کچھ ایسے ایڈوانٹیجز حاصل تھے جو کہ دوسرے اماموں کو نہیں تھے۔ صرف ایک ایگزامپل دوں گا آج، بس وہی مسائل، کہ امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب جیسی بہن تھی دستیاب، کسی اور امام کے پاس تھی؟ دیکھیں، قربانی دینا، جان قربان کرنا، یہ تو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا، یہ تو خاصان خدا کی روش رہی ہے۔ کتنے لوگوں نے قربانی دی دنیا میں، آج تک دے رہے ہیں لوگ قربانی۔ لیکن شہید ہونے والے کے پیغام کو زندہ رکھنا، باقی رکھنا، دنیا بھر میں پہنچانا، نائے نئے در نئے نوا، میمان اگر زینب نبود، کربلا در کربلا، میمان اگر زینب نبود۔ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں دفن ہو جاتی۔ یہی تو چاہتا تھا یزید، یہی تو چاہتا تھا ابن زیاد کہ حسین کا کاروان ایسی جگہ پہ جا کے پڑاؤ ڈالے جو ویرانہ ہو، جو صحرا ہو، جو پانی سے بھی دور ہو، پتہ نہ چلے کیا ہوا صحرا میں، کوئی جا نہ سکے، کوئی دیکھ نہ سکے۔ لیکن یہ شہزادی زینب ہے جنہوں نے عہد کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو میں زمین کربلا میں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ ظالم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اسیر کر دیا، ظالم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے۔ شہزادی نے کیا کہا؟ شہزادی نے کہا کہ واللہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹھا سکے گا۔ اس اسیری کی حالت میں جب ہاتھ بندھے ہوئے تھے رسیوں سے، تو شہزادی چیلنج کر رہی ہے کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ اور جہاں گئیں، بازاروں میں گئیں، درباروں میں گئیں، کوفے میں گئیں، شام میں گئیں، اسیری کے باوجود حسین کا پیغام پہنچایا. یہ جو آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، یہ شہزادی زینب کی قربانی. بے شک امام تو سید سجاد ہیں، ان کی بھی قربانی، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن جس جرأت اور شہامت کا مظاہرہ شہزادی نے کیا ہے خاتون ہونے کے باوجود، یہ تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گی. اور جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، تو کربلا میں ہر بی بی اپنا سب کچھ حسین پر قربان کرنے کے لیے تو آئی تھی، تو یہ شہزادی کیسے نہیں اپنے بیٹوں کو قربان کرتی؟ وہ تو شب عاشور تیار کر رہی تھی کہ بچوں تم جعفر تیار کے پوتے ہو، تم جعفر تیار کے پوتے ہو جن کو خدا نے دو پر دیے ہیں جنت میں، وہ پرواز کرتے ہیں، تمہیں کل وہ شجاعت دکھانی. اور بچے کہہ رہے تھے بس والدہ گرامی آپ بس مامو جان سے اجازت دلوا دیں، بس اجازت دلوا دیں. بچے بھی سمجھتے ہیں اجازت ملنا کتنا مشکل کام، آپ خود غور کیجئے اجازت کا کیا معنی ہے. اجازت یعنی مقتل میں بھیجنا. حسین مامو، مامو اور بھانجے کے درمیان کیسا رشتہ ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے. بچے جو بعض اوقات اپنے ماں باپ سے نہیں کہتے نا، اپنے ماموں سے کہتے، کتنی قربت ہوتی. اور وہ ننھے ننھے بچے اگر آ کے ماموں سے یہ کہیں کہ ہمیں اجازت دیجئے مقتل میں جانے کی، تو حسین کس دل سے اجازت دے؟ اور پھر بچے سفارش کے لیے ماں کو لے کر آ جائیں. حسین نے ایک جملہ کہا، کہنے لگے کہ بہن سے کہنے لگے کہ بہن ممکن ہے کہ عبداللہ اس چیز کو پسند نہ کریں، ان بچوں کے میدان میں جانے. عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جعفر کربلا میں نہیں تھے نا، ممکن ہے عبداللہ پسند نہ کریں. شہزادی نے کہا عبداللہ ہی تو حوالے کر کے گئے ان بچوں کو. یہ بات ذہن میں رہے ہمارے نوجوانوں کے کہ عبداللہ خود، عبداللہ ابن جعفر خود ان دو بچوں کو امام حسین کے حوالے کر کے گئے، اور اس کے بعد اجازت دلوائی. اور جب دونوں بچے میدان میں جنگ میں گئے اور محمد انہوں نے مقابلہ کیا، اور بالآخر ایک وقت وہ آیا جب حسین ان کے لاشیں لے کر آئے، تو ساری بیویاں نکل کر آئیں لیکن شہزادی زینب نظر نہیں آ رہی. جب بیویوں نے جا کر دیکھا تو شہزادی کو سجدے میں پایا کہ بار اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما. یا شاید اس لیے نکل کر نہیں آ رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حسین سے نگاہیں ملانے سے کوئی شرمندگی ہو حسین. اور اس کے بعد تاریخ شاہی دیکھے، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک جب یہ بی گئی تو کبھی اپنے بچوں کو یاد نہیں کیا، لیکن جب مدینہ واپس گئی اور بچوں کی مسند پہ نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ شہزادی ایک ماں بھی ہیں، عبداللہ ابن جعفر سے کہا عبداللہ میں تمہیں اب بچوں کی تعزیت پیش کرتی ہوں. ولا لعنۃ اللہ للقوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب قلب. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانان عزیز کو علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما. مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. جو لوگ وطن عزیز میں، دنیا بھر میں فرقہ واریت، دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان کا ذہن کو خاک میں ملا دے. اس روئے زمین کو عدل انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار آباد میں سے قرار دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.